الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. یہ جو ایام ہے رجب کے اوائل، تقریباً پورا مہینہ دینی مدارس کے اسباق کے اختتام کے ایام ہے. دینی مدارس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، اس کے عناوین ہیں اور معادن ہیں. اللہ تعالی نے قیامت تک کے جن و انس کے لیے حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی امینہ علی وحی السماء و ولیہ المرتضی و شافع الشفعاء یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ایک مختصر زندگی ان کو عطا کی. اس پر اتفاق ہے محدثین کا کہ آپ کی عمر 60 سال تھی. آگے 61, 62, 63, 64, 65, 67 تک اقوال موجود ہے. جمہور علماء 63 سال کہتے ہیں، بیشتر روایات اس کی تائید کرتی ہے، کیونکہ بعثہ اللہ علی رأسہ 40 سنہ، 40 سال جب عمر ہوئی تو وحی کا آغاز ہوا. فَمَكَثَ بِمَكَّةَ 13 سنہ، 13 سال وحی و نبوت کے مکہ میں گزرے. وَبِالْمَدِينَةِ 10 سنہ، اور مدینہ منورہ میں 10 سال. 40 اور 23، 63. فوت ہوئے اس حال میں کہ داڑھی مبارک میں 20 بال سفید نہ تھے، مشکل سے 19 ہی ہوں گے. ایسا لگتا ہے جیسے علی، انس، عائشہ رضی اللہ عنہم قریب ترین لوگ ہیں، وہ گن چکے ہیں وقت. بعض صحابہ سے جب پوچھا کہ حضرت خضاب لگاتے تھے تو انہوں نے کہا اس تک بات پہنچی ہی نہیں تھی، ابھی بال مبارک سیاہ تھے. اور یہ جو معمولی سا سفید آ گیا تھا، یہ کنپٹیوں کے پاس یہاں آ جا اند صد ہو گئے. ابوبکر صدیق نے بخاری میں پوچھا ہے عجل علیک الشیب، حضرت کچھ بڑھاپا جلدی نہیں آیا؟ آپ نے کہا شیبتنی ہود و آخواتوا، صورت ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اور یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے، تو آپ نے سورت ہود کی آیت واستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، استقامت اختیار کر لے آپ بھی اور آپ کے ساتھ والے مسلمان بھی، ادھر ادھر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آیت ایسی ہے کہ آپ نے کہا کسرت زہری میری کمر توڑ دی بالکل. بات سمجھنا ایک انعام ہے اللہ کا اور نہ سمجھنا ایک آفت و آحت. امت میں گرانی یہ پیش آئی کہ ان کو باتیں سمجھنا دشوار ہو گیا, مقصد کچھ اور بن گیا, ذہن و دماغ کہیں اور ضائع ہو رہا ہے, قیمتی باتوں کی طرف عقل متوجہ نہیں ہے. اور پیغمبر تو خالص وحی کے لیے ہے, ان اتبع الا ما یوحى الی, خالص وحی کے پیروی کے لیے آیا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. 86 سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, تقریباً قرآن پورا نازل ہوا. پہلی سورت مدینہ منورہ میں سورت بقرہ ہے, وہ 87 نمبر ہے. 86 اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہو گئی. مسئلہ مکہ میں زیادہ تر توحید کا تھا اور صبر و استقامت کا تھا, کیونکہ اذن قتال نہ تھا, جہاد کی اجازت نہیں تھی. مدینہ منورہ میں اجازت آ گئی ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, اب ان کو اپنے دفاع میں لڑنا ہوگا اور اللہ نے کہا میں ان کی مدد کر کے دوں گا. بدر و احد و خندق اور حدیبیہ اور غزوہ طاس و خیبر و حنین و تبوک, پورا جزیرے کو دور تک صاف ستھرا کرا دیا ہے. اللہ تیرہ سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے, اس شان سے گزرے کہ اسلام کی تکمیل ہوئی اور تکمیل میں 3 مرحلے مکمل ہو گئے. ایک وحی پوری ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دوسرا یہ کہ ایک سربکف جماعت تیار ہو گئی, مخلصین کی, متبعین صادقین کی, حضرات صحابہ کی, خواہ وہ مہاجر ہو یا انصار. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضونا وان اللہ لعلیم حلیم. مہاجرین و انصار کا خوب والہانہ ذکر اللہ فرماتے ہیں. تیسرا یہ کہ اس جماعت نے جنہوں نے پیغمبر کے سامنے تعلیم و تربیت پائی, انہوں نے قرآن کریم اور پیغمبرانہ زندگی کو پورا ہضم کر لیا اور ان سے حیاً میتاً لیلاً نہاراً علماً عملاً ہر وقت دین ہی دین صادر ہوتا تھا. اور صحابہ کی زندگی میں بے دینی کا کوئی شائبہ باقی نہ تھا, رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہوئے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان پہلے کیا, اصل رضا تو خدا کی ہے. ورضوان من اللہ اکبر. یہ 3 طرح اسلام مکمل ہوا ہے. جس سرزمین پر یہ 3 مرحلے مکمل ہوں گے وہاں غیر اسلام کا کوئی وجود نہیں رہے گا. ایک تو لوگ وہی سے آگاہ ہو جائیں, تعلیمات وحی کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے، سنت کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو کمی واقع ہو گئی ہے یا اس سے دوری واقع ہو گئی اس سے بہت بڑا نقصان پیدا ہو گیا. مسلمان اپنے ملکوں میں اپنا نظام اپنا نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وحی سے برگشتہ ہے، دور ہے.
پیچھے ہو جاؤ، کسی بوڑھے کو آئے کرو، چھوکرے کو کہتا ہوں یہ پیچھے ہو جاؤ. تمہیں یہ پتہ نہیں اسلام کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ نوجوان بوڑھے کو آگے کرے، بھلے بوڑھے پیچھے جائیں گے پنگوڑے کی طرف. رحمان بابا نے کہا یہ بوڑھے نہیں ہے، پنگوڑے کے بچے، ان کو شوق ہے کہ پیچھے بیٹھ جائے. حالانکہ بزرگان دین آگے آتے ہیں، سویرے آتے ہیں. وہ غریب کب کا بیٹھا ہوگا، اب ہم ان کو کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ. کیوں کہتے ہیں؟ کہ حدیث شریف آئی ہے مسند ابی اعلی میں ہے کہ کم عمر عمر رسیدہوں کو، بے داڑھی داڑھی والوں کو، کالی داڑھی والے سفید داڑھی والوں سے کہے کہ حضرت آپ آگے تشریف لائے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دو چیزوں سے اسلام کو سخت نقصان پہنچا، ایک جہل سے. بیشتر لوگ مسائل سے جاہل اور بے خبر ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان کے خیال میں جو جہاں بیٹھ گیا بس بیٹھ، اس طرح تھوڑا ہی ہے، ایسا مسئلہ نہیں. مسئلے میں صفوف کی تصفیہ اور ترتیب واجب ہے. اور دوسرا یہ کہ جب جانتے ہیں تو پھر لحاظ بہت ہوتا ہے. یہ خیال ہوتا ہے کہ یار یہ بچہ ہے، کب کا آیا ہے، دل ٹوٹ جائے گا. دل نہیں ٹوٹے گا، امتی ہے. اس کو آج نبی کی حدیث معلوم ہو گئی، جہاں کہیں وہ دیکھے گا کہ کوئی بزرگ سفید داڑھی والا پیچھے ہے، اس سے درخواست کرے گا حضرت آپ میری جگہ آ جائے. کیوں؟ اس کو آگے لانے میں اس کا فائدہ ہے. مسند ابی اعلی میں ہے کہ اس کو صف اول کا ثواب دوہرا ملے گا، سب کو ایک گھیرا ملے گا صف اول کا، اس ایک بچے کو ڈبل ملے گا، اس نے اپنی جگہ دی. اور ایک روایت نظر سے گزری ہے کہ 40 دن تک اس کو صف اول کا ثواب ملے. 40 دن تک صف اول، آسان کام نہیں. تو بظاہر ہمارا یہ کہنا کہ آپ پیچھے ہو جائے اور بزرگ کو آگے لے آئے درست ہے، ناموزون ہے. ہمیں خود بازو کا دکھ ہوتا ہے بہت، اس لیے میں بزرگوں پہ ناراض ہو جاتا ہوں کہ آپ کے سفید داڑھی نے آپ کی عقل بڑھائی نہیں اور آپ کا دینی جذبہ پیدا نہیں کیا. اور مجھے اس میں دکھ اس طرح بھی ہے کہ وہ جو کم عمر کو ہم کہیں وہ پیچھے ہو جائے، وہ تو سرفراز ہو گیا، اس کے اقبال بلندی کا تاج ہمیشہ بلند ہوگا. لیکن یہ جو پیچھے بیٹھتے ہیں نا، اور ان کا حق آگے ہے، ان کا حساب بھی ہوگا، کوئی دن آئے گا ان کے ساتھ حساب ہو جائے گا. یہ جو میں نے موضوع اختیار کیا کہ وہی سے لوگ دور ہو گئے اور نقصان ہو گیا، یہ ہر چیز میں ظاہر ہے. وہی من حیث الوحی نہیں، وہی من حیث العلم والعمل، امت اس سے پیچھے رہ گئی. آپ دیکھیں ایک سیاسی لیڈر اتنا ادب سے اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے موقع دیا، ہمیں اللہ کے حضور سر بجائے. ایک مسلمان لیڈر اور فرمان روا کی جیسی زبان ہونا چاہیے، روان دواں اللہ کے ذکر سے تر بتر اسی طرح ہی ہے. لیکن جوان لڑکی بغیر حجاب کے ساتھ کھڑی ہے، وہ خیر ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑا ہے. شیر نشان ہے، ٹھیک ہے، شیر حلال ہے یا مردار ہے؟ اتنی دنیا بھر کے جانور ہیں، تو ایک ایسی جماعت جو مسلم لیگ کے لائے، ان کو اسی وقت واپس کرنا تھا کہ ہمیں بھینس دو، اونٹ دو، گھوڑا دو، شیر میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ اوباما کا گدھا ہے اور اس کا شیر ہے. یہ میں اب بیان کرتا ہوں، اس وقت نہیں، کیونکہ کسی کی حمایت یا مخالفت مقصود نہیں. ایک عقل کی بات بتاتا ہوں کہ مومن کو تو اشکال کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہاں شعر لے آئے اور مجھے کہا کہ حضرت آپ کو گفٹ ہے، تو میں اس کو ہاتھ جوڑوں گا کہ نہیں، آپ اس کی جگہ گائے خرید کے لے آئے، بھینس لے آئے، بکری لے آئے، لیکن یہ مردار جانور ہے، درندہ ہے، کاٹنے والا ہے، ضرر رساں ہے. اور حدیث شریف میں اس کو کتا کہا ہے، اللہم سلط علیہ کلبم من کلاب، شیر کو کتے سے تعبیر کیا. یہ صرف اس کا قصور نہیں ہے، یہ پورا معاشرہ نکما ہو گیا اور لوگوں کو وہیں سے ایسی دوری واقع ہو گئی کہ انہیں قریب لانا بہت بڑا مسئلہ ہے. چنانچہ دو صورتیں تھیں، ایک صورت یہ کہ علماء انہیں قریب لاتے، یہ نہیں کر سکے تو علماء ان کے قریب ہو گئے. وہ کہتے ہیں اگر زمانہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر آپ زمانے کا بیٹا بن جائے. ایک ابول وقت ہوتا ہے، وہ لوگوں کو تعلیمات کے ذریعے دین سکھاتا ہے، وہی کا پابند بنانا. ایک ابن الوقت ہوتا ہے، حالات کو دیکھ کے سر جھکانے والا. وہی صورتحال آپ کے سامنے، چیک کرتے رہے آپ. جب وہی سے لوگ دور ہو گئے تو وہ جماعت بنانا جو سرفراز ہو علم و عمل سے، جو سرفراز ہو عقائد اسلام سے، اسلامی آداب سے اور نشو نما سے، وہ بھی مشکل پڑ گیا کہ وہی سے دوری کے بعد جماعت کیسے تیار ہو. اور پھر اس جماعت کے ساتھ یہ احتساب کرنا کہ ان کی زندگی پر اسلام کا اثر ہو، دین کا اثر ہو. اثر اس کو کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس کے بغیر نہ ہو، کبھی بھی اس کے بغیر نہ ہو. جہاں وہ ہو، وہ ڈاکٹر ہی ہے، کسی بھی مریض کو دیکھ کے وہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر نسخہ لکھ سکتا ہے. وہ جسٹس ہے، جہاں بھی وہ آرڈر کرے گا وہ قانون بن جائے گا. وہ وکیل ہے، اس کے مشاورت قانون کے مطابق ہوگی، رہنمائی ہوگی قانون کی. صلاحیتیں تو ہر جگہ نمایاں رہتی. میرے بزرگوں، بھائیوں، محترم دوستو، ایک طویل غم کا مضمون میں نے اختیار کر لیا، جس کو جیسے جیسے کھولوں گا تو اول میں اور پھر آپ غمگین ہوتے رہے. اللہ تعالی نے روحانی طور پر ان علوم کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ معادن بنائے، مراکز بنائے، اور ان کو اسلام کے لب و لہجے میں مساجد کہتے ہیں اور مدارس کہتے ہیں. یہ مسجد اصلاً مرکز الایمان و سنہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، کچھ دنوں کے لیے ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ نے قیام کیا اور نمازیں پڑھی. اس کے بعد آپ نے اہل مدینہ سے مشاورت کی اور فرمایا کہ ایک مسجد بنانی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جگہ تلاش کر لیں، جو جگہ آپ پسند کریں گے وہاں بن جائے گی. ایک زمین تھی بنو نجار قبیلے کی، اور اس میں کچھ مشرکین کی قبریں بھی تھی. فنوبشت بخاری میں وہ کھیڑ دی گئی. کھجور کے درخت بھی تھے، فقطعت کاٹ دیے گئے، اور کچھ کھڈے وڈے بھی تھے اوپر نیچے، فصویت برابر کر دیے گئے. بنو نجار قبیلے نے آ کے خدمت میں کہا کہ ہم یہ زمین اللہ کی رضا کے لیے نبی کے ہاتھ میں
مفت پیش کریں گے. آپ نے فرمایا نا مفت لینے والا نہیں, قیمت طے ہوگی اور وہ ادا کی جائے گی. ہم مولوی کئی پلاٹ دے گئے تو بھاگتے ہوئے قبضہ کر لیتے, سارا پاکستان مقبوضہ ہے تو مولویوں کا کیا قصور ہے. لیکن بارہ ریس نے بڑے تکڑے ہیں, کئی مسجد کھڑی کی, کئی مدرسہ کھڑا کیا, بعد میں اس کے مقدمات لڑتے رہتے ہیں. وہ جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ اسی تھانہ تحصیل کچہری میں گزر جاتا ہے. اسلامی تعلیم پر رہنا کتنا مشکل ہے اور اس کے نتائج کتنے زرین ہیں. آپ نے کہا نہیں سامنونی, سمن کہتے ہیں قیمت کو, قیمتن زمین دے دو. علماء کہتے ہیں پہلی مسجد تھی اور وہ بھی مفت بن جاتی تو بس وہ ایک ہی قبیلے کے نام ہوتی اور آپ چاہتے تھے تمام مسلمان اس میں شریک ہو اور قیامت تک مسلمانوں کے مساجد بنانے کے جذبے ہو. اللہ اکبر. شاہ جہان کو بہت شوق تھا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں, تو علماء سے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل کر لوں کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں آسانی سے نصیب ہو جائے. تو اس وقت کے علماء نے جواب دیا کہ آپ مسجد بنا لیں. شاہجہانی مسجد ٹھٹا اور شاہجہانی مسجد جامع مسجد دہلی اور بڑی بڑی مساجد, بہت انجینئر بادشاہ مشہور. کہتے ہیں کہ جب مسجد مکمل ہو گئی اور شاہ جہان کو کہا گیا کہ آپ آئے اور یہاں نماز پڑھیں, شاہ جہان بہت غمگین ہوا اور اس نے کہا یہ تو میں نے اپنے لیے نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بنائی تھی. اس فکر میں شاہ جہان کی آنکھ لگ گئی, دیکھتے ہیں کہ جامع مسجد دہلی کے ایک پلر کے سیدھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ شاہ جہان فی الفور بغیر تاخیر کے پہنچا, بیدار ہوتے ہی تو وضو خانے سے اس پلر تک وضو کے قطرے پڑے ہوئے تھے اور تھا کوئی نہیں. بہت خوش ہوا, پورے دہلی کی دعوت کی, سونا اور چاندی بانٹا کہ الحمدللہ نیکی قبول ہو گئی اور حضرت نے مسجد منظور فرما لی. اور یہ شاہ جہانی مسجد ٹھٹھا جو بنی ہے تو ان کے وہ لائق فائق بیٹا اورنگزیب محی الدین اورنگزیب, اس نے یہاں 14 سال تعلیم پائی ہے. بڑا مرکز تھا یہ علم کا, 200 مدرسے ایسے تھے جن میں دور حدیث ہوتا تھا اور بغداد سے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے یہاں خط لکھتے تھے. بہت بڑا مرکز تحقیق اور علم تھا ٹھٹھا. ہائے ہائے. تو اورنگزیب کا جب علم مکمل ہوا, وہ جو تحصیل تمام کہتے ہیں اس کو, کہ جتنے علوم ایک عالم کو اپنے استادوں سے پڑھنا ہوتا ہے وہ استادوں سے پڑھنا ضروری ہے, وہ مطالعے سے نہیں ہو سکتا ہے. جیسے بخاری شریف ہے, ترمذی ہے, مسلم ہے, ابو داؤد ہے, نسائی ہے, ابن ماجہ, یہ استادوں سے پڑھنے کے ہیں, یہ مطالعہ اور اسٹڈی کی کتاب نہیں ہے. جو اسٹڈی کرے گا وہ مرزا قادیانی, غلام احمد پرویز یا اس قسم کے کوئی فتنے کا بانی بنے گا. یہ اسٹڈیوں کا کام نہیں, یہ شیخ سے پڑھنا ہے. اور ایسا نہیں کہ کل آپ آ کے پڑھ لے, 8-10 سال پہلے پڑھتے ہیں, اس کے بعد دور حدیث ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں تحصیل تمام,
وہ تمام علوم جو عالم لوگ کہتے ہیں کہ استاد سے پڑھے جائے تو آگے اللہ دین آسان فرماتے ہیں، ان علوم کے پڑھنے کے بعد عالم کو کہتے ہیں فاضل، یا علوم سے فراغت پانے والا، خریج، فاضل دارالعلوم دیوبند، فاضل مزارالعلوم سہارنپور، فاضل کانپور رامپور ہندوستان میں، بدایوں لکھنؤ مراکز، لیکن اللہ نے دارالعلوم دیوبند کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ سمرقند اور بخارا، تاشکند اور ترمس کی یاد تازی ہو گئی اور قیامت تک یاد تازی رہے گی انشاءاللہ. شاہ جہان کا دارالخلافہ لاہور تھا، تو بادشاہ سلامت کو کہا گیا کہ فلاں تاریخ کو ٹھٹے کے جو طلباء ہے جنہوں نے علوم پڑھ لیے مکمل فارغ ہوئے، اور ان میں اورنگزیب بھی ہے، شہزادہ بھی ہے، آپ تشریف لائیے اس میں شرکت کریں. تو شاہ جہان جب لاہور سے روانہ ہوا کہ میری زندگی میں میرے بیٹے نے علوم نبوت کا کورس مکمل کیا، کتنا خوش تھا. جہاں جہاں قیام کرتے تھے وہاں اونٹ اور بکرے کٹتے تھے، آس پاس مسلمان سلام کرنے آتے، سب کا کھانا دسترخوان سونا اور چاندی بٹتا تھا. بادشاہوں میں بڑی سخاوت تھی، بڑے رعایا کا خیال تھا. کہتے ہیں جب ٹھٹھے پہنچے اور انہوں نے اپنے حساب سے بہت بڑی خوشی کا بازار گرم کیا اور جشن مسرت لگایا، لیکن اورنگزیب جو تھا، جو علوم پڑھ کے فاضل ہوا تھا بیٹا، ان پر خوشی کا اثر نہیں تھا، خفگان کا اثر. شاہ جہان نے اپنے خصوصی وزیر وہ آصف علی جا سے کہا، آصف خان نام تو بادشاہ اس کو محبت سے علی جا کہہ دے، کہ تو پتہ کر رہی ہے شہزادہ خفا ہے، آج خفگان کا دے رہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت پوچھ رہے کہ شہزادہ خوش نہیں ہے، حالانکہ اس کی خوشی میں پوری سلطنت مصروف ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کے دین کی بھید بھی اور توہین دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. کہا یہ کیا کہہ رہا؟ کہا ہاں میں بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے والد صاحب توہین کر رہا ہے. کہا لاہور سے ٹھٹے تک دونوں طرف خیرات کرنا اور سونا چاندی بانٹنا، یہ تو بادشاہت کا طریقہ اور ادب ہے، اس کے بغیر کوئی بادشاہت تھوڑی کرے گا. رعایا پر تو مالا مال کرنا پڑے گا، تب ان کے دن عزت کے گزریں گے، ورنہ رعایا بغاوت کر لے گی، دیکھتے نہیں ہیں پانچ سال بعد کیا ہوتا ہے، بغاوت دکھاتے ہیں کہ اب آپ اس کو بدلنا چاہے تو پٹاخ دے اس کو. اور وہ پانچ سال کے اندر میم زرما اور سزما جو کچھ وہ ہاتھ مار سکتا ہو، چوری چکوری ڈکیتی غصب قتل و غارت وہ پورا کر لیتا ہے. تو شاہ جہان نے کہا کہ بس شہزادہ بتائے، جہاں کمی ہو رہی ہے وہ پورا کر لیں گے. فرمایا میرے استاد سے پوچھو جن سے میں نے علوم پڑھے کہ ان کو کیا چاہیے، احسان ان کا ہے، لاہور سے یہاں تک لوگوں کا مجھ پہ احسان نہیں ہے. میرے مشائخ و استادوں سے پتہ کرو جن کے پاس 14 سال بیٹھ کر مجھے آج علوم کی عزت اور تاج سر پر سجائیں گے. ضروری ہے کہ وہ کچھ کہے اور آپ تعمیل کریں. تو بادشاہ سلامت جو وہاں کے بڑے شیخ تھے اور اورنگزیب کے استاد اعظم تھے، ان کی خدمت میں جا کے ان سے کہا میں انشاءاللہ پوری اطاعت کروں گا، حضرت والا اس مبارک موقع پر کچھ ارشاد فرمائیں، پوری بادشاہت اس پر لوٹا دوں گا. تو عالم لوگ حریص و لالچی نہیں ہوتے، نہ وہ کسی کے بڑے مقام اور دولت سے غلط فائدہ اٹھاتے، وہ اپنے پاس رکھے. عالم اپنے حدود میں رہیں گے آداب کے ساتھ. علم اس کو کہتے ہیں جو ہر موقع پر حدود و آداب کے ساتھ ہو. انہوں نے کہا یہ ٹھٹا بالکل نیچے ہے اور سمندر کا کنارہ ہے، جب بارش ہو جائے تو ساری مسجدوں میں پانی آ جاتا ہے،
آٹھ آٹھ دس دس دن تک نہ نماز ہو سکتی ہے جماعت کی اور نہ درس ہو سکتا ہے. ایک اچھی سی مسجد تو بنا لو. بادشاہ نے کہا اسی وقت وزیر مال کو بلایا, کہا تخمینہ کر لو, تخمینہ کر لو ایک عالی شان یہ شاہجہانی مسجد جس کے دیکھنے کے لیے دنیا جاتی ہے. یہ اس زمانے میں 61,000 اور کچھ دانق اور کچھ کوڑیاں اس پر خرچ ہوئی ہے. اس زمانے کے 61,000 اس وقت کے 61 کرب اور ارب سے زیادہ ہے. 2 پیسے کی دودھ یا بھینس ملتی تھی, وہ زمانہ تھا. اور بادشاہ نے یہ مسجد بنا کی تھی. یہ اورنگزیب کی فضیلت علم کے نتیجے میں. علماء دین کہتے ہیں کہ مغلیہ بادشاہوں کا ہندوستان پر بڑا احسان ہے. انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ اپنے پیروں کھڑے کرنے کی پوری بھرپور کوشش کی. فجزاؤم اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزاء. تو امت کا فریضہ ہے کہ وہ مساجد, مدارس, علماء, طلباء, شاعر دین و ملت, ان کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرے. سبحان اللہ. بلخ کا امیر بلخیوں پر ناراض ہوا بہت شدید, اور لوگوں پر جب ناراض ہوا بادشاہ تو ان کو کہا کہ اتنا ہرجانہ تمہارے اوپر میں نے مقرر کیا اور یہ 1 سال میں دو گے. بادشاہ غصے میں تھا کسی معاملے میں, بلخ کے لوگوں پہ ناراض ہوا. لوگوں نے پورا حساب لگایا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جو بادشاہ 1 سال میں مانگ رہا ہے یہ 10 سال میں بھی پورا نہیں ہوگا. اور بادشاہ ایسا غوثیلہ ہے کہ وہ باز آئے گا نہیں, سزا دے گا. لوگ پریشان ہو گئے. تو ان کو کہا گیا کہ ہیرات کے اندر ایک سخی عورت ہے, بعض عورتیں مردوں سے بھی نمبر لے جاتی ہے خیر و برکت میں, وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی. آپ لوگ جائیں اور اپنا فریاد اس سے کر لیں. ہیرات کے مسلمانوں کا ایک معزز وفد تیار ہو گیا اور اس خاتون کی خدمت میں بلخ کے لوگ, ہیرات کے اس مالدار اور سخی خاتون کی خدمت میں گئے اور ان کو کہا امیر بلخ ہم سے ناراض ہے اور ہمارے اوپر اس نے ایک ہرجانہ لگایا ہے, یعنی ٹیکس جرمانہ, اور وہ ہم سے نہیں ادا ہوگا, ہم بہت تکلیف میں ہیں, بی بی صاحبہ ہماری مدد کر لیں. اس نے اپنے بکس سے ایک شال نکالا اور کہا کہ یہ شال کسی اچھی جگہ بیچ دو, اتنا سرمایہ آ جائے گا کہ بادشاہ کا ہرجانہ آسانی سے ادا ہو جائے گا. بہت عالیشان شال ہوگا, کیا سونا لگا ہوگا, کیا یاقوت مرجان کا نقش و نگار ہوگا جس سے امیر بلخ کا لگایا ہوا ہرجانہ ادا ہو رہا ہے. وفد اس کو لے کے روانہ ہو گیا. خیال آیا کہ اتنا مہنگا شال کسی بادشاہ کے بغیر کون خریدے گا. آخری فیصلہ یہ ہوا کہ امیر بلخ کی خدمت میں پیش کر دے, اور اسی امیر کے پاس وفد گیا اور اس کو کہا کہ آپ نے ہم پر جو ہرجانہ لگایا وہ ہم سے کئی سال میں بھی ادا نہیں ہو سکتا, ہم بہت پریشان تھے. ہمیں پتہ چلا کہ ایک سخی عورت ہیرات میں ہے اور وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی. ہم نے جا کے اپنا فریاد سنایا, اس نے یہ شال دی ہے کہ یہ بیچو اور بادشاہ سلامت کا ہرجانہ ادا کر لو. تو کہیں اور کیا بیچیں گے, آپ ہی لے لیں اور ہمیں معاف کر دے, ہم سے راضی ہو جائے. ابن بطوطہ نے رحلہ میں لکھا ہے کہ اس کو سن کر بادشاہ کا دل نرم ہوا اور اس نے کہا میں نے بغیر کسی کچھ لیے معاف کر دیا. اور اللہ اکبر،
دنیا کے اندر ایک ایسی سخی مسلمان بی بی موجود ہے جو بادشاہوں کے جرمانے ادا کرا رہی ہے، عورتوں کے، عمر زنانا و کارمیو کو مردانا، میں نے معاف کر دیا اور میں چادر نہیں لیتا، شال واپس، دیانتداری کا زمانہ تھا، اس وقت کا زمانہ ہوتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے گھروں کو لے جاتے، چلو کام ہو گیا، اور انہوں نے کہا نا، یہ ہم نے بادشاہ سلامت کے ہرجانہ ادا کرنے کے لیے مانگا اور بادشاہ نے ہمیں معاف کر دیا، لہذا یہ شال لے کے اس محترمہ کی خدمت میں دوبارہ دینا ہوگا، 61, 62 ہو، 62, 63 ہو، 62, 63 سے کوئی دیانتدار بنتا ہے؟ دیانتدار تو وہی سے بنتا ہے، دیانتدار تو علم کی برکات سے بنتا ہے، دیانتدار تو آخرت پر ایمان کی قوت سے بنتا ہے، وہ پیدا کرے تو ووٹنگ بھی صحیح ہوگی، آدمی بھی صحیح چنے جائیں گے، اور جو بھی سامنے آئے گا وہ ملک اور ملت کا خیر خواہی ہوگا، تا وقت کی یہ محنت جو وحی کی ہے اور جو قرآن و سنت کی ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا، سخت اندیشہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ برے لوگ آگے بڑھے اور نیک لوگ حدیث شریف میں آہستہ آہستہ خباثت پھیلے گی اور اچھائی اور طہارت کمزور پڑ جائے گی، یہ لوگ دوبارہ گئے اور اس سخی محترم بی بی کی خدمت میں کہا، بی بی صاحبہ ہم بہت پریشانی کے عالم میں آئے تھے، آپ نے کرم بالائے کرم کیا اور ہمیں بہترین عزت کا زرین شال دیا، آپ نے بادشاہ کو دکھایا، بادشاہ ہم پر رحم دل ہو گیا اور ہمیں معاف کر دیا، آپ اپنی شال رکھیں، تو پاکستان کے لوگ نہیں تھے میرے خیال سے، یہ ہوتے تو پتہ کرتے کہ اس کے گھر میں اور کتنی چیزیں قیمتی، تاکہ 8-10 دن بعد اپنے ڈاکو کو لے آئے، ارمان صد ارمان، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے اور پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے، اس محترمہ اور سخی خاتون نے، پاک بی بی نے بہت خوشی ظاہر کی کہ بھائیوں بہت خوشی ہوئی کہ بادشاہ سلامت مہربان ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف دور کر لی، مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن یہ شال میں واپس نہیں لوں گی، ایک تو میں اس پر خرچ کرنے کی نیت کر چکی ہوں، اور جس چیز پر ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دینے کی نیت ہو جائے وہ نیت واپس نہیں توڑی جاتی، انما الاعمال بالنیات، کیسے اعمال و کیسی نیت ہے، دوسرا یہ کہ اس کو اجنبیوں کے ہاتھ اور نگاہیں لگی، میرے گھر کی تو ہر چیز کا اجنبیوں سے پردہ ہے، آپ لوگ خوشی خوشی اس کو آرام سے بیچے اور اس رقم پر میری خواہش ہے کہ دینی مدرسے اور مسجدیں بنا لیں، کیونکہ یہ نیکی قیامت تک رہے گی، اس کے مساوی کوئی عمل دنیا میں نہیں ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ہرات کی جامع مسجد، جن لوگوں کو ہرات جانا نصیب ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس غریب ملک کے اندر کیا عظیم مسجد بنی ہے، کتنے حصے ہیں، 22 ایکڑ رقبے پر مشتمل مسجد، 22 ایکڑ، اور کتنا کہ کتنے، یہ شتائی ہے، یہ صفوی ہے، یہ حضری ہے، یہ سفری ہے، اور اس کے کتنے حصوں میں طالب علموں کے مدرسے ہیں، رہنا سہنا ہے، تعلیم، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے جامع مسجد ہرات میں نماز پڑھائی ہے، الحمدللہ، اور وہاں کے طلباء کو ہدایہ کا سبق بھی پڑھایا ہے، طالب علموں کو پتہ چلا کہ یہ مولوی ہے، پاکستان میں کتابیں پڑھاتا ہے، میں نے پوچھا سب سے بڑی اور مشکل کتاب آپ کی کون سی ہے، کا ہدایہ، میں نے کہا وہ لاؤ، وہ لے آئے، اساتذہ بھی بیٹھ گئے، بڑی دنیا تھی، لیکن میرا درس کیا تھا، میری عادت رونا دھونا نہیں ہے، لیکن وہ مسجد کی پوری تاریخ میری نظر میں تھی اور مجھے وہ تاریخ کے دریچے ایسے حفظ بارش کے جھونکوں کی طرح یاد آئے. غیاث الدین غوری نے، شہاب الدین غوری کا بھائی تھا، شہاب الدین وہ جس نے پرتوی راج کو نارائن کے میدان میں گرایا ہے اور اسلام کا جھنڈا ہندوستان میں گاڑا ہے 700 ہجری کے اندر، اس کا بھائی ہے غیاث الدین. اس نے پھر شاہی طریقے سے اس جامع مسجد ہرات کی حساب کتاب، جیسے بادشاہوں کا طریقہ ہے، ٹھیک کیا اسے. جب مسجد بہت عالی شان بنی اور زبردست بنی، مسجد دیکھنے کی اللہ نصیب فرمائے کہ پاکستان کے اور افغانستان کے حالات اچھے ہو جائیں اور خداوند تعالی دہشت وحشت تکلیفیں دور فرمائے، اسلامی راج ہر جگہ قائم فرمائے، آپ جائیں گے انشاءاللہ اپنے یہ بزرگوں کی یادیں تو دیکھ لیں. تو غیاث الدین غوری کو کہا گیا، اتنی بڑی مسجد کے لیے امام کون ہوگا؟ اچھی مسجد کے لیے امام بھی چاہیے، اگر امام صاحب علم و عمل نہ ہو تو ٹھیک ہے، ظاہری نقشہ تو ہے، حقیقت تو کچھ اور ہے. اس نے کہا کس کو امام بناؤں؟ اس نے کہا اس وقت عالم اسلام میں سب سے بڑا عالم امام فخر الدین رازی ہے رئی کے اندر، رئی روس کا شہر ہے، اس کو لانا ہے آپ نے. غیاث الدین غوری پورا شاہی وفد کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، رئی امام رازی کیا ملاقات کی، دو چار دن گپ شپ لگائی، امام رازی سے کہا کہ مسجد تو مسلمانوں نے بنائی، میں نے اس کو ٹھیک کیا، بڑا کیا، بہت عالی شان بنایا، میری خواہش ہے کہ آپ وہاں امام خطیب ہو جائے. امام رازی نے کہا دماغ خراب ہے، میرا بڑھاپا دیکھو، یہ طالب علم ہزاروں کی تعداد میں ٹھہرے ہوئے، یہ دیکھو میں سفر کر سکتا ہوں کہیں؟ بادشاہ، واقعی بادشاہ کے ساتھ ایک اور عقل ہونا چاہیے جس کو تدبر کی عقل کہتے ہیں، عقل و تدبر. اس نے فوراً بات بدل دی، اس نے کہا حضرت اس کے قبلے پر، سمت پر علماء میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے قبلہ صحیح ہے، کوئی صحیح نہیں ہے، اتفاق آپ پر ہوا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے، اگر آپ کہیں کہ غلط ہے تو ہم اکھیڑ دیں گے، دوسرا سمت بنا لیں گے، اگر آپ نے پاس کر دیا تو یہی ٹھیک ہے. ہمارے ہرات کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضرت امام رازی کا فیصلہ سب کو منظور ہوگا، اختلاف ختم ہو جائے گا، ورنہ کچھ لوگ وہاں نماز پڑھیں گے اور کچھ نہیں پڑھیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے. امام رازی سمجھ گئے کہ بچ نہیں سکتا ہوں بادشاہ سے، چلو ٹھیک ہے چلیں گے. کہ عالم کتنے درد مند ہوتے ہیں، کتنی فکر. شاہی ٹاٹ پاٹ کو ایک سیکنڈ میں اڑایا، لیکن جب دین کے مسئلے کا سنا تو اپنی رائے بدل دی، کہا جانا پڑے گا، میری وجہ سے مسلمانوں کا اختلاف ختم ہوتا ہے، ایک مسجد کی عزت اور آبرو بڑھتی ہے، میں جاؤں گا، ضرور چلوں گا. اب دیکھو بادشاہ کی تدبر مزید دیکھو، فرمایا حضرت آنے جانے میں بھی مہینہ دو مہینے تو لگیں گے، طالب علموں کا نقصان ہوگا، اگر اجازت ہو تو یہ ساتھ چلے، بادشاہوں کے لیے کیا کمی ہے، یہ لوگ بھی وہاں ٹھہرے، سبق بھی پڑھے اور ناغہ بھی نہ ہو. تو استاد جب استاذ ہو اور محتمم جب واقعی دین کا خیر خواہ ہو، اس کے لیے سب سے بڑی عزت کی گھڑی یہ ہے کہ طالبوں کا کبھی بھی سبق ضائع نہ ہو جائے، طالب علم ہمیشہ دین کے ساتھ لگے رہے اور اللہ ہمیشہ لگائے رکھے. حضرت صاحب نے کہا امام رازی نے کہ ٹھیک ہے چلو بھائی، طالبان بے سرے اتڑے دی، امام بیا دی بوتا، منڈا روان دی، اس
رئی سے جا رہے وہاں ہیرات، جب وہاں پہنچ گئے مسجد وسجد ماں پھر دیکھی، کہا بلاؤ عالموں کو، عالموں نے کہا بس آپ آ گئے سب ٹھیک ہے. اور وزیر نے، بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ طالب علموں کا کھانا زبردست کرو. جب کھانا بہترین قسم کا صبح و شام ملنے لگا، مہینہ دو مہینے بعد امام راضی نے کہا، طالبوں نے کہا حضرت رہنے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شاہی دربار میں لے آیا، کیوں اس پرانے سو کی روٹیوں کی طرف پھر بھیج رہے ہو؟ حضرت نے کہا چلو تم خوش ہو تو یہی رہو. تو اس لیے امام راضی کی خبر وہاں قریب میں ہے، ہرات کے اندر وہی رہ گئے. سبحان اللہ و بحمدہ. میرے بھائیو، میرے عزیز، تو آپ کو ایسے ہی خوش و خرم رکھنے اور تاریخ کی علمی اور مسجدوں کی عظمت اور برکتیں ظاہر کرنے کے لیے میں نے یہ واقعات سنائے. اصل بات یہ کہ یہ جو ایام ہے اور پاکستان بھر میں دینی مدارس ان کے سالانہ اسباق مکمل ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ترسو یعنی پیر کے دن صبح سویرے جو طلباء اس سال دور حدیث کر چکے ہیں اور جو طلباء اس سال فتویٰ سیکھ کر مفتی بن چکے ہیں اور جو طلباء اس سال قرآن شریف حفظ کر چکے ہیں، ان کی آخری دعا ہے. وہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، بڑوں کے سامنے اگر دعا ہوتی ہے. اور دستور ہے کہ اپنے علماء اور بزرگ عزت اور شرف کی مبارکبادی کے طور پر ان کے سر پر کوئی صافہ کوئی پگڑی باندھتے ہیں. یہ پگڑی حقیقت میں تاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو دیا ہے، اور اس کی یاد ہے، یاد رکھنا. دستار بندی بھی ہے. نہایت خوشی کا مقام ہے اور بہت ہی مجاجز اور فقیر میرا بیٹا محمد انور شاہ بھی اس سال دور حدیث میں ہے، اور وہ بھی علوم سے فضیلت و فراغت پا رہا. محمد زاہد الکوثری وہ اس کا مثیل ہے اور نائب ہے اور اس کا زیب و زینت ہے. ہمارے عزیز دوست ادارے کے روح رواں منصور بھائی کا بیٹا ہے، وہ بھی فاضل ہو رہا ہے. اور ہمارے جو صدر صدور ہے ادارے کے، حضرت حاجی محمد عثمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے، ان کی سرپرستی میں اور نگرانی میں. تو عام طور پر چونکہ فضائیں ایسی ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صبح سویرے 8-9 بجے 10 بجے، زیادہ سے زیادہ مشکل سے 10-10:30 بجتے ہیں، کیونکہ 400 کے قریب طلباء دور حدیث ہے، کچھ 30-35 ان میں جو اس سال مفتی بنے ہیں وہ ہے، اور ان کے علاوہ 40-50 وفاظ ہیں. تو ان کی دعاؤں میں اور آپ بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ. اور ممکن ہے قیامت کے دن ایک دینی ادارے کے سرپرست 10 سال اور 12 سال پڑھنے والے طلباء ان کی دینی عزت اور رہنمائی اور سرپرستی میں آپ کا اور ہمارا بھی نام آ جائے. ایک بڑا تاریخ دن سامنے آنے والا ہے، بہت بڑا سفر ہے. کہتے ہیں کہ یہ اعمال وہاں مفید ہے، یہ وہاں کا سکہ، بینک بیلنس اور جائیداد و سکہ رائج الوقت ہے. خوش قسمت ہے وہ جس کی کچھ گھڑی ہے دین میں، دین والوں کے ساتھ، ان کے اقبال بلندی میں اور ان کے اعانت اور خوشگواری میں گزر گئے. یہ لمحہ اور یہ گھڑی اور یہ وقت اس بقیہ اوقات اور عمر پر فخر کرے گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
احمدك حمد الحامدين واشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الاولين والاخرين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما نستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني وفي رواية خير الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
بسم اللہ. تو جبکہ مہینے میں کونڈے کیے جاتے ہیں پیاسل ہے, اہلیان بدعت کا عمل ہے, اس سے پرہیز چاہیے, اس کے کھانے پینے میں شرکت سب حرام ناجائز. ظہر نماز کی پہلی چار سنت دو دو کر کے پڑھنا خلاف سنت ہے, یہ چار اکٹھی پڑھنا ضروری ہے. تہجد کے نوافل کو اپنی قضا نماز کی نیت کی جا سکتی ہے, نہیں تہجد کے وقت قضا نماز پڑھے یوں کہو, وہ قضا نماز ہوگی وہ تہجد نہیں ہوگی. تہجد کے وقت قضا نماز جائز ہے, باقی تہجد کی نماز مستقل ہے. اللہ تعالیٰ شریعت میں قضا نماز کی کیا اہمیت ہے؟ فرض ہے, جس طرح وقت کی قطعی ہے قضا بھی قطعی ہے. چھوڑی ہوئی نماز کی قضا پڑھ لے تو اس کا وبال ختم ہو جاتا ہے, نہیں وبال تو آخرت سے متعلق ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے نماز قضا کی ہے صرف وقت سے نکالنے کی وجہ سے 87,000 سال جہنم میں غوطہ کھائے گا, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. توبہ استغفار کرے. بدعتی لوگ بزرگان دین کو مشکل کشا کہتے ہیں, اگر ان سے کہو کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے تو اس کی دلیل میں کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اور مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے, اللہ نے خود کہا ہے. تو صبر اور نماز کو تو مشکل کشا نہیں کہتے, یہ تو کسی قبر اور درگاہ کو کہتے ہیں. غلط کہتے ہو, جھوٹے ہیں. اللہ نے اپنے سوا کسی نبی اور رسول کو بھی مشکل کشا نہیں کہا ہے. اگر قریب میں بدعتیوں کی مساجد ہو اور جماعت کا وقت ہو گیا ہو تو اسی صورت میں ہم وہاں نماز پڑھ سکتے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ پیاس بہت لگی ہے اور پیشاب پڑا ہوا ہے, تو جب آپ پیشاب پینے لگے تو پھر بدعتی کی یہاں نماز بھی پڑھے, اور جب کھانے کی بہت بھوک لگی اور کھانا نہ ملے اور اپنا پخانہ کھانے لگے اس دن پھر آپ بدعتی کی مسجد میں نماز پڑھے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. اپنی نماز پڑھنا لاکھ درجے افضل ہے کسی بدعتی بے دین کے پیچھے پڑھنے سے. اگر کوئی شخص بچے کی پیدائش پر دو دے گے اور بچی کی پیدائش پر ایک دے گے, حقیقی ایسے کر رہے تھے, دیکھ ویکھ کی بات نہیں ہے, جو نبی نے کہا ہے وہ ہوگا. حقیقے کے بکرے لڑکے کی دو ہے, لڑکی کا ایک. اگر کوئی شخص معلومات کی نیت سے اسے معلوم ہو جائے کہ باطل مذاہب کیا ہے اور کس طرح بات کرتے ہیں, عیسائیوں کے چرچ اور ہندو کے مندر اور کس طرح یہودیوں کی عبادتگاہوں کی سیر کرے, جائز ہے, لیکن ایمان مضبوط ہونا چاہیے. حضرت عمر جیسے ایمان والے کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے. شوہر اپنی بیوی کا مرنے کے بعد دیدار کر سکتا ہے جی کر سکتا ہے. فتاوی شام میں ہے لہو ایارا وجہا, اسے اجازت ہے کہ چہرہ دیکھ لے. عوام کی باتیں چھوڑو, عوام کلا نام تو کہتے پلنگ چارپائی کو ہاتھ بھی نہ لگائے, یہ خود ہاتھ لگاتے اور اس کو نہیں لگانے دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میت عورت جو ہے اپنے جنازہ خود اٹھا لے. جو بات کہی بخدا لا جواب کہی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا, بخاری سے ثابت ہے. سایہ نہ ہونا کذابین کی روایت ہے. اللہ آپ کی عمر و علم میں برکت دے اور آپ کا سایہ سلامت رکھے, آمین. جمعیت علماء کی تاریخ کے بارے میں کچھ کتابوں کا نام بتائے. اس میں مجھے ابتدا سے جمعیت کی مسترد تاریخ, جمعیت العلماء ہند جو حضرت شیخ الہند نے اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے اور پھر حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نے اور پھر مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے, مولانا احمد سعید دہلوی رحمہم اللہ نے چلایا ہے, اس کی تفصیلی تاریخ غالباً ترجمان اسلام یا خدام الدین کے ابتدائی پرچوں میں ملے گا. اور کچھ تذکرہ یاد رفتگان میں حضرت مولانا سید سلیمان نے بھی کیا ہے کچھ تذکرہ. یا شیخ حل مراد فی آدھے لا یا سوف استغفر لکم لیلت الجمعہ لا 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 یعنی ما اورید بہذا الا ایاتی آخر اللیل وہو وقت الاستغفار. قال ابن مسعود فی القرطبی اخر الاستغفار الی السحر لانه ساعۃ تستجاب فیہا. میں نے ایک شخص کے سامنے یہ کہا کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں حجامہ کی سنت متروس, نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ عرف دلیل ہے نا, عرف کہ عرف میں رواج نہیں ہے، عرفی متروک ہے نا. ما یقول الشیخ انا ھذا الذی لیلینی من قل الاحلام هل ھذا الامر لوجوف خلف الامام، یعنی ھذا لتسویۃ الصفوف ینبغی ان یکون اولو الاحلام اقرب الى الامام، یعنی یمینا و یسارا، و بہ استدل الفقہا بان البلغاء یاتی الى اقرب الامام و اما الصبیان فیصف بعدہم. اون عمر کہتا فرمایا کہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے، توقیفی ہے، لکھا ہے کہ توقیفی ہے یا تشریعی ہے. توقیف اور تشریع ایک چیز ہے کم عقل. ایک بدعتی مکتب فکر سے تعلق رکھنے سورہ منافقون آیت 5 سے اپنے عقیدے کو سپورٹ کیا کہ رسول سے مانگنا جائز ہے. رسول جب موجود ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو وہ دو، لیکن وفات کے بعد رسول سے آواز لگانا یہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہے. پھر پیغمبر نے کتنے نبیوں کو آواز دی ہے، اور پیغمبر کو کتنے صحابہ نے وفات کے بعد آواز دی؟ کبھی بھی نہیں ہوا. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہمارے بھتیجے جس کی 2 سال قبل شادی ہوئی، اس کی ساتھ بھوت ظالم انسان ہے، اور اس کے شوہر ماں کے سامنے ہر ظلم پر خاموش ہے. آخر کار پچھلے جمعہ مبارک کو ہمارے بھتیجے نے زور سے اپنی زندگی زہر سے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا. خون کس کے سر ہے؟ خون تو اس کے سر ہے جس نے زہر کھایا ہے، باقی جن لوگوں نے تنگ کیا ہے وہ بھی گناہ میں شریک ہے. صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر چہل قدمی کر لوں اور پھر اشراق کی نماز پڑھ لوں، کوئی حرج نہیں. کیا لکھا ہے؟ ہیبہ کی کنڈیشن. اس صورت میں کوئی مجھے تاکید فرمائے، جائیں گروہ کہہ دے کاروبار مرحوم نے بیوی کو یہ صورتحال لکھ کے دارالافتاء بھیج دے، یہ اس مجلس کا مسئلہ نہیں ہے. میں سرینا ٹاور میں موبائل فون کاروبار کرتا ہوں، 1 سال سے بے روزگار ہوں، طبیعت بھی صحیح نہیں ہے. اللہ آپ کو صحت دے اور کاروبار اچھا کرے. بھائی رحیم اللہ صاحب کے گردن گردے خراب ہو گئے، اللہ صحت شفا دے. ماہنامہ الحسن آ چکا ہے خوب تازہ دم اور ہجوم سے، اداری ابھی پڑھنے کا ہے. جو حکومت کہتی ہے نا 5 سالہ 5 سالہ، بہت شوق سے کہتے ہیں کہ ہم نے گزارا. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ 5 سالہ تو تب قابل فخر ہوتا کہ کوئی خیر کے کام کرتے. اس میں تو آپ نے خون کی ندیاں بہائی اور ڈکیتیاں اور اغوا عام کرایا، تو اس 5 سالہ پر تمہیں شرم آنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے. جناب مشرف کے احوال بھی لکھے ہیں کہ وہ مکافات عمل کے گرداب میں ہیں الحمدللہ، اور وفیات میں بڑے بڑے بزرگوں کے تذکرے ہیں. یہاں کے 2 بزرگ ممتاز بیگ صاحب مرحوم اور ڈاکٹر حنیف، ان کی بھی وفات کا مفصل حال ہے. سوالات جوابات میں بھی ہے، البتہ قنوت نازلہ کے مسائل جو دیے وہ کسی اور کے دارالافتاء سے لیا ہے، دارالتصنیف والوں نے اپنی کمکلی کا ثبوت دیکھا، اس میں کچھ غلط مسائل آ گئے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جتنے دوستوں نے بیماروں کا ذکر کیا، اللہ انہیں صحت شفا دے. جہاں اموات ہوئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو جس کرب اور درد میں مبتلا ہے، حق تعالی اس کی دستگیری فرمائے. آنے والے پیر کی صبح جو ادارے میں ختم بخاری اور دستاربندی کی تقریب ہے، اور اصل میں تو دعاؤں کی نشست ہے، اور علم اور علم والوں کی ہمت افزائی اور پذیرائی ہے، دعا فرمائے. اللہ ہر طرح سلامتی، خیر، عافیت، حفاظت، قرار و سکون فضا کے اندر خوش رنگی نصیب فرمائے، اور یہ خوشیاں نصیب فرمائے. پورے شہر اور ملک میں مدارس اور دینی اداروں میں جو ختمات ہے، تقریبات ہے، دستار بندی ہے، اختتامی دعائیں ہیں، اور اس کے بعد امتحانات ہیں، پھر دورہ تفسیر ہے، رمضان المبارک ہے،
اور اگلے سال سے پھر اسباق رواں دواں ہیں. اللہ تمام خیر و حسنات کے اس تسلسل میں ہمارے معین و مددگار حافظ اور ناصر ہو. صلی اللہ تعالی.